وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال في موضع آخر الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے اللہ نے جتنی بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہیں ان تمام تر نعمتوں میں دو نعمت اللہ کی طرف سے بہت اہم ملی ہے اور یہ دو نعمتیں خاص طور پر اہل ایمان کو ملی ہیں ایمان والوں کو اللہ نے خاص طور پر دو نعمتیں عطا فرمائی ان دو نعمتوں میں سے ایک نعمت کو خوف الہی کہتے ہیں اور دوسری نعمت کو محبت الہی کہتے ہیں مومن کو اگر خوف الہی مل جائے اور مومن کے دل میں محبت الہی آ جائے تو ان دو نعمتوں سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی اور نعمت نہیں ہے اس لیے کہ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ دل اللہ کی نگاہ میں قابل رحمت بن جاتا ہے جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دل اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے تو اگر کوئی دل اللہ کی نگاہ رحمت میں آ جائے یا کوئی دل اللہ کی نگاہ محبت میں آ جائے تو اب اس کے بعد اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے اس لیے اللہ کی طرف سے ہمیں آپ کو دو نعمت ملی ان میں سے ایک نعمت کا نام خوف الہی اور دوسرے کا نام محبت الہی اب ذرا ان دونوں پر ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت کو بندے کی طرف سے خوف بندے کی طرف سے خشیت بندے کی طرف سے ندامت بندے کی طرف سے اپنی گناہگاری کا خیال اللہ کو کتنا پسند کتنا پسند کہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے جتنا ڈرتا ہے اتنا اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے دنیا کا دستور یہ ہے اگر ہم کسی ہاتھی سے ڈرتے ہیں اگر ہم کسی جانور سے ڈرتے ہیں تو جانور کا ڈر اگر ہے کسی حاکم کا ڈر اگر ہے تو جس کا ڈر ہوتا ہے انسان اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اس سے نظر بچا کے چلتا ہے اس سے اوجھل ہو کر رہنا چاہتا ہے تو دنیا میں کسی اور کا خوف کسی اور کا ڈر اگر دل میں سمایا تو انسان اس سے بچتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے اللہ کا ڈر اگر دل میں سمایا تو بندہ اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے اللہ اپنے خود کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں یہ فرق ہے دنیا کے خوف کا یہ فرق ہے اللہ کے خوف و خشیت کا کہ بندہ اس کے دل میں اگر خوف ہے اس کے آنکھوں میں اگر آنسو ہے اس کے بدن پہ اگر لرزہ ہے اس کے بدن پہ اگر اس کے رونگٹے اگر کھڑے ہیں تو بندہ اپنے اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور دنیا میں اگر ہمیں کسی سے خوف ہوا، کسی کے ظلم کا، کسی کی زیادتی کا، کسی کی دشمنی کا، تو ہم اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک خوف کی بنا پر اللہ بندے سے قریب ہوتا ہے، اور ایک محبت کی بنا پر انسان اللہ کی نگاہ میں محبوب بنتا ہے۔ ذرا اس کو بھی ایک مثال سے سمجھیے کہ اللہ رب العزت کو اپنی محبت کتنی پسند ہے، بلکہ محبت کرنے والوں سے محبت بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بندے گزرے ہیں، مگر ان کی ولایت کا، ان کی محبت کا، ان کی زندگی کے انوکھے ہونے کا کی داستان بھی بڑی عجیب ہے۔ اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، مگر اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، خوف کی دولت کو لینے کے لیے بادشاہت کے نقشے سے باہر نکلے۔ بادشاہت کے نقشے سے باہر آئے اور پھر اس کے بعد اس خوف اور محبت کو حاصل کیا۔ ابھی اس کی راہ میں تھے، خواب میں کوئی بندہ انہیں نظر آیا، نہایت حسین صورت ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی دفتر، کوئی رجسٹر، کوئی کاپی ہے۔ پوچھا، بھائی اس نے کن کا نام ہے، اس نے کن لوگوں کے نام ہے؟ تو جس کے ہاتھ میں وہ دفتر جو رجسٹر تھا، وہ کہنے لگا کہ اس میں ان لوگوں کے نام ہیں، اس میں ان کے نام ہیں جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کا نام اس دفتر میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو حکومت کے نقشے سے نکل گیا، سب کچھ میں نے قربان کر دیا اور اللہ کی محبت میں مارا مارا پھرتا ہوں، ذرا میرا بھی نام دیکھو کہ اللہ سے محبت کرنے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں۔ تو اس بندے نے خواب میں بتایا کہ اس پوری لسٹ میں، اس پورے میں آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا نام اللہ سے محبت کرنے والوں میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو میرے اللہ کی کرم نوازی ہے کہ محبت کرنے والوں میں شامل نہ کرے، کرے نہ کرے، ہم اس کے در کو چھوڑ کر کہاں جائیں۔ لہذا پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اگرچہ میں اللہ سے محبت کرنے والا ابھی تک نہیں بن سکا، مگر جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے میں ضرور محبت کرتا ہوں، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ سے بھی پوری محبت تو نہیں ہو سکی، مگر جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جن کا نام اس ڈائری میں، اس کاپی میں لکھا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد پھر دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں دفتر ہے، ایک رجسٹر ہے۔ پوچھا، یہ کیسا رجسٹر، آپ نے کن کا نام؟ تو کہنے لگے، آج کے اس دفتر میں ان کا نام ہے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ کل کے رجسٹر میں تو ان کا نام تھا جو اللہ سے محبت کرتے تھے، اور آج کے رجسٹر میں ان کا نام جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم ادہم نے پھر حسرت کے ساتھ اور دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، کیا اس میں میرا نام ہے، کیا اس میں میرا نام ہے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں؟ تو فرشتے نے بتایا، سب سے پہلے آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اندازہ لگائیں جس پاک پروردگار کی شان، کہ جس پاک پروردگار کی محبت کی نسبت پر اللہ کے بندے ایسے بندوں سے محبت کریں تو وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں محبوب بنتا ہے۔ تو جس بندے کا دل اللہ کی محبتوں سے چھلک رہا ہو، اس بندے کا حال اللہ کے ہاں اور کیا ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے جسم کے اندر ایک دل ہے، اس دل کے برتن کو ذرا اللہ کی محبتوں سے بھر کر دیکھیے۔ جس دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، پھر وہ دل کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کبھی اس دل میں گمراہی نہیں آتی۔ حضرت اقدس اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے آپ نے بہت سنا کہ ابلیس جو تقریباً بعض روایت کے مطابق 80,000 سال عبادت کر چکا ہے، سجدے پہ سجدہ کر چکا ہے، لکھا ہے کوئی ایسا چپا باقی نہیں، کوئی ایسا خطہ باقی نہیں جہاں ابلیس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ مگر اس کے باوجود یہ کیا ہوا کہ خدا کی نگاہ سے مردود ہو گیا، راتے درگاہ ہو گیا، اس کے نصیب میں جنت ختم ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ حضرت عبدت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس ابلیس اور شیطان کے پاس تین عین جمع ہو گئے تھے، تین عین ان کے پاس تھا، عربی کا جو عین اور غین ہے، تین عین اس کے پاس جمع ہو گیا تھا، ایک عین وہ اور حاصل کر لیتا تو کبھی مردود نہ ہوتا، کبھی اس کا سجدہ اس کے چہرے پر نہ مارا جاتا. فرمایا وہ عالم بھی تھا، عالم کا عین بھی اس میں موجود تھا، وہ عارف بھی تھا، اللہ کی معرفت بھی اس کے اندر تھی، اور وہ بندہ عامل بھی تھا، وہ عمل کرنے والا بھی تھا. تو عالم کی عین بھی اور عارف کی عین بھی اور عامل کی عین بھی، مگر وہ اللہ کا عاشق نہیں تھا. جب اس کے دل میں اللہ کا عشق نہیں، اللہ کی محبت نہیں، تو ایک وقت آیا کہ وہ سوکھے ہوئے دل اور سوکھی سوکھی عبادتوں نے اسے صحیح رہنمائی نہیں کی، اور وہ بندہ گمراہی میں پڑ گیا، اور پھر اللہ کے سامنے ہوا یہاں تک کہ راندے درگاہ بن گیا. معلوم اس سے یہ ہوا کہ اللہ کی محبت جب دل میں ہوتی ہے تو انسان گمراہ نہیں ہو پاتا. اور یاد رکھیے، جہاں صرف انسانوں کے پاس علم ہی علم ہوگا، علم کے ساتھ اگر محبت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس علم کے پندار میں اور اس علم کے کبر میں مبتلا ہو کر انسان گمراہ ہو جائے. اور اگر صرف عمل ہی عمل ہوگا، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو بھی ممکن ہے کہ وہ پندار میں مبتلا ہو جائے. اور علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، اس عمل کے ساتھ دلوں میں چھلکتی ہوئی محبت بھی ہے، تو پھر وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی محبت کس طرح آتی ہے؟ اگر آپ کسی انسان کے احسان کو سوچتے ہیں کہ فلاں نے میرے اوپر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، تو آپ کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے. اگر آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ پاور ہے، فلاں کے پاس یہ طاقت ہے، فلاں کے پاس یہ قوت ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو چاہے دلا سکتا ہے، وہ جو چاہے بگڑا ہوا کام بنا سکتا ہے، اگر کسی انسان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، تو اس کی محبت بھی دل میں آ جاتی ہے. اللہ رب العزت کی محبت کو پانے کا بہترین راستہ کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جن انعامات کی بارشیں کی ہیں اور جن انعام اور اکرام اور احسان کا معاملہ کیا ہے، اگر ان احسان کو ہم سوچیں، اللہ کے ان عنایتوں کو سوچیں، اللہ کی کرم نوازی کو سوچیں، تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت بھی آتی ہے. اور دوسری طرف اللہ کی قدرت کو اگر سوچیں کہ اللہ کی قدرت کتنی زیادہ، جس اللہ کا کلمہ ہم نے پڑھا، جس اللہ کا کلمہ پڑھ کر ہم نے ایمان کا رشتہ اللہ سے جوڑا، اور جس کلمے کی بنیاد پر ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ گئی ہے، اس اللہ کی قدرت کتنی زیادہ، کتنی زیادہ. جب ایمان والا اللہ کی قدرتوں کو سوچتا ہے، قدرت میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی دنیا میں نکل کر سیر کرتا ہوا ہوا، اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے، تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت اس کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. آپ سوچے ذرا، ایک بڑی قوم گزری ہے لوط علیہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان چل کر دین کی دعوت لے کر گھر گھر گئے، ایک ایک گھر کے اوپر انہوں نے دین کی دعوت کا کام کیا، اللہ کی دعوت کے کلمہ کے کلمے کو ایک ایک گھر تک پہنچایا، مگر انہوں نے قبول نہیں کیا. ایک وقت آیا کہ اللہ کی طرف سے سزا کے فیصلے ہو گئے، تو پروردگار نے ایک فرشتے کو بھیجا. وہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے اپنے ایک ہتھیلی پر، اپنے ایک ہاتھ پر پورے خطے، پورے حلقے اور پورے علاقے کو، اس ایک فرشتے نے اپنے ہاتھ پر پوری زمین کے نیچے سے ان کو اٹھایا اور آسمان کی بلندی پر پورے علاقے کو، زمین اور زمین پر بسنے والے تمام انسان، اس زمین پر بنے ہوئے تمام مکان
مکانات، اس زمین پہ لگے ہوئے تمام درخت، اس زمین پہ کھڑے ہوئے تمام پہاڑیاں، ان تمام کو ایک فرشتہ لے کر آسمان تک اس طرح آسانی سے جاتا ہے اور وہاں سے تمام کے تمام کو نیچے پٹک دیتا ہے، وہ تمام کے تمام تحت اور نحت ہو گئے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس اللہ کے فرشتے کی ایک ہتھیلی کے اندر یہ طاقت و قوت ہے، اس اللہ کی ایک عملی میں کتنی طاقت و قوت ہوگی۔ یہ اللہ کی طاقتوں کو سوچنا اور اللہ کی قوت کو سوچنا اور پھر اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا کرنا اور اپنے ایمان کو بڑھانا، یہ اللہ کی محبتوں کو بڑھانا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ لہذا اللہ کی طاقت اور قوت کو جب انسان سوچتا ہے تو پھر انسان اللہ کی محبتوں کے سامنے جھکتا ہے اور کسی اور کے سامنے وہ جھک نہیں سکتا۔ مصر کا ایک واقعہ کہ صحابہ کرام دین کی نسبت پر، دین کی دعوت پر، اعلان کلمۃ اللہ کے لیے دین کی نسبت پر صحابہ کرام کی جماعت مصر میں پہنچی، وہاں سارا علاقہ فتح ہوتا چلا گیا۔ ایک قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو پا رہا تھا، ایک قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام تدبیریں کر رہے تھے، مشورے کر رہے تھے۔ اللہ نے دین کی بنیاد کو مشوروں پر رکھا ہے کہ اگر ہم سچے دل سے اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت کے خاطر، نشر و اشاعت کے خاطر اور دین کے خاطر ہم اگر مشورے کریں گے تو اللہ مشورے میں خیر نازل فرماتے ہیں۔ ابھی صحابہ کرام کا وہاں پہ مشورہ چل رہا تھا کہ ہم کس طرح اس قلعہ کو فتح کریں، کیونکہ یہ قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایک صحابی اٹھے اور اٹھ کر قلعے کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے کہا، اے قلعہ والو، تیرا قلعہ اگرچہ مضبوط ہے، تیری دیوار اگرچہ پتھر سے بنی ہوئی ہے، مگر میرے اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ میں اگر ایک دفعہ میرا اللہ اگر لا الہ الا اللہ کی طاقت کو ظاہر کر دے تو تیرا یہ قلعہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ انہوں نے قلعہ میں رہنے والے کو خطاب کیا اور خطاب کرنے کے بعد انگلی کا اشارہ کیا، لا الہ الا اللہ، بس جتنی طرف انہوں نے اشارہ کیا پورے قلعے کی دیوار نیچے آ گئی۔ ان کا یقین تھا کہ میرا اللہ اگر میرے کلمہ لا الہ الا اللہ کی طاقت کو اگر اللہ ظاہر کر دے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی طاقت کو اللہ ظاہر کر دے تو یہ دیوار باقی نہیں رہ سکتی۔ لہذا پھر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ بھی گرا۔ صحابہ کرام اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے صحابہ پورے قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ حضرات صحابہ کو اللہ کی قدرت کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی قوت کا اتنا زیادہ یقین تھا، ان کا یقین اتنا بڑھا بنا ہوا تھا، ان کا ایمان اللہ کی ذات سے ہونے پر اتنا بنا ہوا تھا کہ ان کے سامنے کلمے کی طاقت کے سامنے، اللہ کی قوت کے سامنے پہاڑی کیا چیز ہے، پہاڑ کیا چیز ہے، چٹان کیا چیز ہے، قلعے کی دیوار کیا چیز ہے، یہ تمام کے تمام اللہ کی طاقت و قوت کے سامنے ان کی نگاہوں، صحابہ کے دنوں میں وہ رائی اور ذرے کے برابر بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر حضرات صحابہ نے جب دیکھا تو اللہ کی قوت، اللہ کے یقین، اللہ کی طاقت کا سہارا لے کر انہوں نے عجیب عجیب باتیں کہی ہیں۔ ہم اگر آپ وہ بات اپنی زبان سے کہیں، دوسرا سنے تو شاید مسکرا پڑے، ہنس پڑے۔ مسلم میں یہ ساتھ حضرات صحابہ اپنے جماعت کے ساتھیوں کو لے کر جا رہے تھے، جماعت کے ساتھیوں کو لے کر جا رہے تھے، دریا آ گیا، پانی کا بہاؤ آ گیا۔ حضرات صحابہ حیران و پریشان، ساتھ چلنے والے ساتھی پریشان کہ اس پانی اور بہتے ہوئے دریا کو تیرنا کیسے ہے، پار کیسے کرنا ہے۔ کہنے لگے، ارے تم بہتے ہوئے پانی سے ڈرتے ہو، بہتے ہوئے پانی سے ڈرتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح تمہارا ایمان کس اللہ پر ہے، ذرا سوچو تو صحیح کہ تم کس کام میں نکلے ہوئے ہو، اللہ کے دین کے لیے نکلے ہوئے ہو، تم اس پانی سے گھبراتے ہو، ڈوبنے سے گھبراتے ہو، اگر اللہ کے یہاں آج ہی ہمیں ڈوب کر مرنا مقدر ہے تو ہم اس موت پہ تیار ہیں، ورنہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ جس اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اس دریا سے محفوظ فرمایا تھا وہ اللہ قادر ہے اس بات پر، وہ اللہ کی طاقت و قوت آج بھی موجود ہے، وہ اللہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ چلو دریا میں اپنے گھوڑے کو ڈالو اور دریا کے اوپر اپنے گھوڑوں کو دوڑاؤ۔ تمام ساتھی گھوڑے کو دوڑاتے رہے، اللہ نے دیکھا یہ ہمارے اللہ ہمارے دین کی نسبت پر نکلنے والے، میری قدرت اور میری قوت پر ایمان رکھنے والے، جن کا ایمان اور جن کا یقین پتھر سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، اللہ نے دیکھا میرا بندہ مجھ سے یقین رکھتا ہے۔ پروردگار نے یقین کا معاملہ فرمایا، تمام کے تمام لوگ واپس چلے گئے۔ مگر سنانا مجھے یہ ہے میرے دوستو کہ جب واپس چلے گئے تو ایک ساتھی نے کہا کہ میرا پیالہ میرا پیمانہ میرا ایک برتن پانی کے اندر گر گیا ہے, میرا ایک برتن پانی میں گر گیا ہے. مسلم نگہدار کی قوت ایمانی کو دیکھو, اللہ کے راستے میں نکلنے والے کا ایمان کتنا مضبوط تھا اس زمانے میں. انہوں نے کیا کہا, دریا کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اے دریا تو اللہ کی اجازت سے بہتا ہے, اے دریا تو اللہ کی اجازت سے بہتا ہے, اور ہم بھی اللہ کی اجازت سے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ہمارا پیالہ تمہارے پاس امانت کے طور پر ہے, اس امانت کو تم واپس کرو. جب تک تم واپس نہیں کرتے میں یہاں سے آگے نہیں بڑھنے والا ہوں. تاریخ میں لکھا ہے پانی کا ایک چھچکولا آیا اور وہ پیالہ جو نگاہوں میں نظر نہیں آ رہا تھا ڈوبا ہوا تھا, پانی کے چھچکولے نے اس پیالے کو باہر پھینک دیا. میرے دوستو یہ ایمان اور یقین بنتا ہے اللہ کی طاقت کو, اللہ کی قدرت کو, اللہ کی کائنات کو, اللہ کے نظام کو. انسان جب عبرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور عبرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اللہ کی طاقت کو, اللہ کی قوت کو, پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ایمان اپنے بندے کے یقین کی لال رکھتے ہوئے وہ کام ظاہر کر دیتے ہیں جو ظاہری انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو. جب اللہ کے راستے میں نکلو گے اللہ کی کائنات تجھے نظر آئے گی, اللہ کے اونچے اونچے پہاڑ تجھے نظر آئیں گے اور اللہ کی تمام قدرتیں تمہارے سامنے آئیں گی, تمہارا ایمان بنے گا. تو ایمان بنتا ہے, ایمان و یقین بڑھتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے پر. جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے, اپنی آبادی سے نکلتا ہے اور تمام چیزوں سے یکسو ہو جاتا ہے اور اللہ کے دین کی نسبت پر جب نکلتا ہے اور تعلیم کے حلقوں میں جب بیٹھتا ہے اور صحابہ کرام اور تابعین حضرات کی واقعات کو سنتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا دل سوچنے پر مجبور ہوتا ہے اور اللہ کی طاقت و قوت کا یقین اس کا بڑھ جاتا ہے اور اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط ہو جاتا ہے. جب یہی ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کی محبت جب دلوں میں آتی ہے تو پھر انسان کے لیے گناہ کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے, گناہ کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سنو میرے جوان دوستو ذرا غور سے سنو, صحابہ کرام کی زمانے میں ملک روم کے علاقے سے صحابہ کرام کی جماعت گزر رہی تھی, وہاں انہوں نے چند جوانوں کو گرفتار کر لیا. اس میں ایک جوان جو بڑا حسین بڑا خوبصورت, جس کی پیشانی سے سمجھداری, جس کے جسم سے قوت ٹپک رہی تھی, اس کو گرفتار کر لیا, اسے بند کر لیا. اسے بڑی لالچ دی مگر بندہ لالچ میں نہیں آیا, وہ بندہ لالچ میں نہیں آیا اور وہ بند ہے مگر اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی, ان کا نام حبیب ابن عمر ہے, اس تابعی کا نام حبیب ابن عمر ہے. ان کو بند کر دیا, اب پیشکش کی مگر وہ بالکل ہلے نہیں. ایک وقت آیا کہ پھر رومیوں نے یہ مشورہ کیا, ان کی پرانی چال کس طرح ان کو گناہ کے راستے پر لے چلو. چنانچہ خدمت کے طور پر ایک جوان سی عیسائی عورت کو طے کر دیا کہ تم جہاں تک ہو سکے جس طرح ہو سکے اسے گناہ میں ایک دفعہ لگا دو, گناہ میں ایک دفعہ اسے لگا دو. چنانچہ وہ اپنے انداز پر آتی رہی. 3 دن کا زمانہ گزر گیا مگر حبیب نے عمر نے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. میرے دوستوں میرے جوانوں میں اس جملے کو آپ کے دلوں میں بیٹھانا چاہتا ہوں کہ جس دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے آپ اپنے کبھی کسی محبوب کو ناراض نہیں کرتے, آپ کو جس کا خوف ہوتا ہے اس سے آپ بچتے ہیں. وہ تابعی تنے تنہا ہیں, غیر کے ملک میں ہیں اور گناہ پورے طور پر دعوت دے رہا ہے مگر 3 دنوں تک نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. جب اس عورت کو بلایا گیا تو 3 دن کے بعد اس نے جو بات کہی ہے وہ تاریخ میں اجملہ لکھا گیا, الی این ارسلتنی, اے لوگوں اے ہمارے لوگوں تم نے کس کے پاس بھیجا ہے, الی حجرین اور الی شجرین, کیا آپ نے کسی پتھر کے پاس مجھے بھیجا تھا جو ہل نہیں رہا تھا, کیا درخت کے پاس مجھے بھیجا تھا جو میری طرف مائل نہیں ہو رہا تھا. ایسا لگتا ہے کہ تم نے مجھے کسی اور مخلوق کے پاس بھیجا ہے, ورنہ کیا معاملہ کہ میں اس طرح سے پیش آئی کہ کوئی بچ نہیں سکتا. وجہ کیا ہے, جب اللہ کا خوف اور اللہ کے ہونے کا یقین اور اللہ کا استحضار اور اللہ کے دیکھنے کا خیال جب دلوں میں جم جاتا ہے تو گناہ کھل کھل کر سامنے آئے، مگر خوف ہو یا اللہ کی محبت ہو، انسان وہاں گناہ کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتا۔ آج میرے دوستو، میں آپ کے دلوں پر ہاتھ رکھ کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، جس اللہ نے ہمیں مدارس دیے ہیں، جس اللہ نے ہمیں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ دیا ہے، جس اللہ نے ہمیں علماء کرام کے بیانات کے سننے کا موقع دیا ہے، ذرا اپنے دلوں سے پوچھیں کیا ہم گناہوں سے بچ پاتے ہیں؟ کیا ہمارا دل گناہوں سے پاک اور صاف ہو گیا؟ کیا ہماری آنکھیں پاک اور صاف ہو گئی؟ اگر اس تمام تر ماحول میں ہم اپنے اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ پاتے، ہم مسجد سے باہر نکل کر اپنی نگاہوں کو نہیں بچا پاتے، ہم اپنے گھروں میں، خاندان میں، بازاروں میں، تجارت میں رہتے ہوئے اپنے دل کو گندے خیالات سے نہیں بچا سکتے، تو ذرا آج خدا کے گھر میں ہمارا یہ سوچیں کہ ہمارے پاس وہ کیا راستہ ہے، ہمارے پاس وہ کیا طریقہ ہے، ہمارے پاس وہ کیا تدبیر ہے، جو تدبیر ہم اختیار کریں، جو راستہ اپنائیں کہ ہماری آنکھیں کھلے بازاروں میں بھی بچ کر رہ جائیں، ہمارا دل گندے ماحول میں بھی پاکیزہ رہ جائے۔ وہ حبیب نے عمل کوئی جنات، کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی دوسری مخلوق نہیں، وہ ہماری اور آپ کی طرح انسان سے، آخر وہ کون سا پاور ان کے پاس تھا، وہ کون سی طاقت ان کے پاس تھی، وہ کون سا مایا ان کے پاس تھا جس نے بند کمرے میں گناہوں سے انہیں محفوظ رکھا ہے، یہ ذرا ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو جو دولت عطا فرمائی، ایک کو خوف الہی کہتے ہیں اور ایک کو محبت الہی کہتے ہیں۔ یہ محبت الہی بڑھتی ہے اللہ کے احسانات کو یاد کرنے پر، یہ محبت الہی